الله. بسم الله الرحمن الرحيم. آداب المعاشرة. بند کر دو. آداب المعاشرة. حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ شفیع علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات کی خصوصیات میں سے معاشرت کی تعلیم ہے، اسی میں سے یہ حضرت کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے آداب المعاشرت. اس میں مختلف معاشرت کی باتیں حضرت نے نقل کی ہے، جس میں مضمون چل رہا ہے کلام کے آداب، بات کرنے گفتگو کرنے کے آداب، ادب. بات ہمیشہ صاف صاف کہہ دے، تکلف کی تمہید وغیرہ نہ کرے، جو بات کہنی ہے صاف کہہ دے، یعنی ادب سے. اس میں ایک چیز ہے، کیا؟ ادب سے صاف کہہ دے، تکلف کی تمہید نہ باندھے. ادب، کسی کے توسط سے بلا ضرورت پیغام نہ پہنچائے. کسی کے توسط سے بلا ضرورت پیغام نہ پہنچائے، خود جو کہنا ہو، جو کچھ کہنا ہو خود کہے، یعنی بلا وجہ خام خواہ میں دوسرے کو واسطہ اور ذریعہ بنایا جاتا ہے. خصوصاً شیخ سے تعلق میں یہ بہت اہم چیز ہے کہ مرید کو چاہیے جو بات ہو اپنے شیخ سے خود کہے. اگر کوئی اشکال ہے، کوئی بات ہے، کوئی الجھن ہے، اپنے کسی اور پیر بھائی کو بولے گا، اس کو بھی مصیبت میں مبتلا کرے گا. اس سے بہتر ہے کہ شیخ سے خود ہی پوچھ لے، کوئی بات ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے، تو شیخ سے خود کہہ دے. کسی اور پیر بھائی کو بولے گا، اس کو بھی پریشان کرے گا. بعض لوگوں کا ایک عجیب انداز ہوتا ہے، ان کو ایک شوق ہوتا ہے، اور وہ شوق یہ ہوتا ہے کہ بھری مجلس میں کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں، اور سوال پوچھنے کی منشا یہ ہوتی ہے، جو ان کی نیت یہ ہوتی ہے، جو جس کو وہ ظاہر کرتے ہیں، وہ نیت یہ ہوتی ہے کہ جی ہم سوال پوچھیں گے، عالم شیخ جواب دے گا، سب کو پتہ چل جائے گا. تو یاد رکھیے گا، یہ بڑی بیوقوفی کی بات ہے، کیونکہ بعض مرتبہ وہ سوالات نہایت فضول ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے، اور بعض مرتبہ ایسے سوال وہ بعض فضول ہوتے ہیں، بہت بہت مشکل ہوتے ہیں، اور اس کی اپنی الجھن ہوتی ہے، उसका नतीजा ये होता है कि अगले के जहन में ये बात भी नहीं होती, नतीजा ये होता है कि अगले का भी दिमाग खराब होता है। इसलिए इसको मना किया गया कि जो पूछना हो लिख कर पूछ ले या तन्हाई में सवाल कर ले, या तन्हाई में सवाल कर ले। अब अमीर मजलिस शेख आलिम की मर्जी है, वो देखेगा कि मैंने ये मसला लोगों को समझाना है तो उसके लिए वो खुद जहन साजी करके उस बात को पहुंचा देगा। इसलिए इस चीज में पढ़ना ये अपने वक्त का ज़िया और दूसरों के वक्त का ज़िया भी है, और अच्छे भले मुसलमानों को परेशान और तकलीफ में डालने वाली बात है। बाज़े लोग क्या करते हैं, अजीब एक तमाशा, इश्काल अपना होता है, एतराज अपना होता है, दूसरे पे रख देते हैं कि जी वो एक आदमी यूं बोल रहा था, ये तो अच्छा खासा झूठ है, ये तो अच्छा खासा झूठ और धोखा है। इश्काल अपना है, एतराज अपना है, दूसरे पे डाल देते हैं। इसको भी मना, ये भी निहायत फजूल हरकत है और बेहुदा हरकत है बल्कि। अच्छा, बाज़े लोग बहुत ही सादा होते हैं और ये उनकी सादगी बेवकूफी की सादगी है, और वो सादगी क्या है कि किसी ने कुछ एतराज किया, कुछ कहा, अब इनको दुख है, उनकी दुख की वजह से अब इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, इनसे बर्दाश्त नहीं रहा तो ये क्या करेंगे, जिसके बारे में है मसलन शेख को कुछ ने कुछ कहा या आलिम या उस्ताद को कुछ कहा, तो ये जब तक अपनी बात उस पर निकाल नहीं देंगे इनको चैन नहीं आएगा। ये भी कमजरफी की बात है, ये भी निहायत कमजरफी की बात है। गोया के इसकी मिसाल हजरत हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह इसकी मिसाल यूं दिया करते थे कि एक आदमी ने रस्ते में सुई फेंकी कि फला को चुभे, उसको तो चुभी नहीं, दूसरे आदमी उठाकर लाए और चुभोकर कहा कि ये सुई आपको चुभोने के लिए फेंकी थी। तो इसी तरीके से किसी ने एतराज किया, किसी ने एतराज किया, अब इनको तो समझ में नहीं आए क्या करे, अब दिल में वो चीज है, लिहाजा अपना तो गम आखिर आगे देना ही है ना। वो जैसे मशहूर है, वो बादशाह था अफलातून के जमाने में, तो उसने बादशाह ने अफलातून से कहा कि मेरे एक राज है मेरे पास, उस राज की वजह से मुझे इतनी परेशानी हो रही है कि मेरा पेट खराब हो रहा है, तो मैं ये चाहता हूं कि ये मैं राज तुम्हें दे दूं, लेकिन शर्त यह, देखो किसी को बताना मत, बहुत अहम राज है। उसने कहा ठीक है, उसने राज बता दिया। सुबह बादशाह आराम से टांगे पसार के सो गया, सुबह उठा तो देखा पूरे लश्कर में बात फैली हुई। उसने अफलातून को बुलाया कि उसके अलावा किसी को नहीं पता था, उसने अफलातून को बुलाया, उससे पूछा कि भाई वो जो राज मैंने तुम्हें बताया था आगे क्यों बता दिया। उसने कहा बादशाह सलामत, जिस तरह आपके पेट में दर्द था मेरे भी पेट में दर्द हुआ। बस इतनी सी बात है। तो अपने पेट का दर्द इस तरह से हल्का कर लेना ये अच्छी चीज नहीं है, ये अच्छी चीज नहीं है। मसलन बीवी पे गुस्सा है, जब तक निकालेंगे नहीं चैन नहीं आएगा। ये तो गोया के है तो अजीब सी बात, लेकिन ये तो पखाने की तरह है या गंदी हवा की तरह, जब तक निकलेगी नहीं ना इनको सुकून नहीं मिलेगा। तो ऐसा ना करें, तहम्मुल और बर्दाश्त ये चीज है, और ये अलामत है कमजरफी की, ये अलामत है कमजरफी की। और याद रखिए कि कमजरफ आदमी वली अल्लाह नहीं बन सकता, बड़ा इतना बड़ा दिल चाहिए। मेरे मुर्शिद फरमाया करते थे देखो अल्लाह बहुत बड़े हैं, उनके लिए इतना बड़ा दिल चाहिए, सुभान अल्लाह। इसलिए ये कमजरफी की बातें हैं, ऐसा ना करना चाहिए कि किसी ने एतराज किया अब इनको तो बर्दाश्त नहीं हुआ वो आकर वो कर दिया, और जिसने एतराज किया उसको कुछ नहीं कहा, सारा गुस्सा सारा गम, हाय मुझे गम हो रहा है, शेख पर आकर गम निकाला, ये कमजरफी की बात है। होना तो ये चाहिए था, चलो सिखाए देता हूं, बात तो अजीब सी है लेकिन होना तो ये चाहिए था कि बजाय इसके के आकर شیخ کو آ کر غم کہا کہ اس نے مجھے یوں کہا آپ کے بارے میں یوں کہا، مجھے اتنا غم ہو رہا ہے، اتنی دکھ ہو رہا ہے، بس کیا بتاؤں، میں غم سے نڈھال ہو رہا ہوں۔ اب اس کو تو غم تھا، شیخ کو بھی غم لگا دیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آ کر شیخ کے سامنے دانت رکھ دیتا۔ مجھے بھئی یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے، یہ کس کے دانت ہے؟ کہیے اس شخص کے دانت ہے جس نے آپ پر اعتراض کیا تھا۔ بعض لوگ اس کو وہ ہوتا ہے کہ صاحب یہ تو اچھی خاصی ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ کوئی اپنے ماں باپ کے بارے میں برداشت نہیں کر سکتا، تو استاد کا بھی کوئی حق ہوتا ہے، شیخ کا بھی کچھ حق ہوتا ہے۔ ادب، بعض لوگ صرف اتنا کہتے ہیں کہ ایک تعویذ دے دو اور بغیر پوچھے نہیں بتاتے کہ کس بات کا تعویذ دے دو، بھائی کس بات کا، پھر کہیں جا کے پھوٹتے ہیں منہ سے۔ تو فرماتے ہیں یہ بھی ادب، یعنی نہ تمام نہ مکمل بات نہ کرے، بات پوری کرے۔ ادب، اللہ، ایک طالب علم سے ایک ملازم کی نسبت پوچھا گیا کہ کیا کر رہا ہے، بہت اہم بات ہے یہ، ہماری بہت خاص۔ ایک طالب علم سے ایک ملازم کی نسبت معلوم کیا گیا کہ کیا کر رہا ہے، اس نے کہا سو رہا ہے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ اپنے کمرے میں جاگ رہا تھا۔ اس پر اس طالب علم کو فہمائش کی، یعنی ڈانٹا اور سمجھایا کہ اول تو محض تخمینے پر، یعنی اندازے پر ایک بات کو تحقیق سمجھنا یہ بھی غلطی، اور خود اس کو غیر تحقیقی سمجھتے تھے کہ معلوم تھا کہ بات مجھے صحیح معلوم نہیں ہے، تو مخاطب کو بتانے چاہیے تھا کہ میرا یہ خیال ہے، اور یوں کہہ دیتے کہ شاید سو رہے ہوں، یعنی شاید سو رہے ہوں۔ اور یہ بھی جواب نامکمل ہے اور درست نہیں ہے، اصل جواب یہ ہے کہ مجھے نہیں معلوم۔ اب ہمارے ہاں تو یہ بہت، یہ چیز ہمارے تو کہ بس اپنی طرف سے لگا دیے کہ وہ یہ کر رہے ہیں، تو یہ بہت ہی بےہودہ بات ہے کہ بغیر اس کے، ہاں یہ کہ ابھی میں دیکھ کر آتا ہوں، ابھی میں معلوم کرتا ہوں، تو یہ چیز ہے گھمانا بات کو، یہ بہت ہی غلط بات ہے کہ جو بات پوچھی جائے اس کو بتا دے معلوم ہے، ٹھیک ہے، نہیں معلوم تو بتا دے کہ جی نہیں معلوم، پھر وہ اصل میں بعد میں دوسری پکڑی ہوگی نا کہ معلوم کیوں نہیں ہے، اس سے ڈرتے کہ جی پوچھا جائے گا کہ پھر معلوم کیوں نہیں کیا، کہ جب بات ہے معلوم ہونا چاہیے تھا، تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے عالم، عالم کبیر، عالم ربانی، اپنے فقہ کے امام، مجتہد، محدث، یمن سے ایک آدمی آیا، آ کر عرض کیا کہ مجھے میری قوم نے بھیجا ہے 40 سوال لے کر، میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ امام صاحب نے فرمایا پوچھو، پوچھتا گیا، فرماتے کہ لا ادری لا ادری، میں نہیں جانتا۔ 36 کے جواب میں فرمایا کہ لا ادری میں نہیں جانتا، صرف 4 سوالوں کے جواب دیے۔ اس شخص نے کہا کہ حضرت میں اپنی قوم کو کیا بتاؤں گا جا کر، فرمایا کہ یہی جا کر بتا دینا کہ وہ کہہ رہے تھے مجھے نہیں معلوم۔ یہ بھی تو ایک علم ہے، یہ تھی فنایت۔ ہمارا مزاج یہ ہے کہ اگر ہم نے کسی جواب کے بارے میں کہا کہ مجھے نہیں معلوم، او ہو تم تو پڑے اچھے خاصے جاہل معلوم ہوتے ہو۔ لہذا اس لیے، اور خصوصاً دین کے معاملے میں یہ کرنا کہ میرا یہ خیال ہے، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ ایسا شخص اپنے لیے پکی جہنم کا انتظام کر رہا ہے۔ اس لیے آپ علماء کو دیکھیے، علماء کبھی ان سے کوئی بات پوچھے نا تو کیا کہیں گے، دیکھ کر بتاؤں گا۔ اور جاہل جو ہے، غیر عالم، اس کو بڑی توہین سمجھتا ہے کہ وہ اس کو یہ تانا ملے۔
لہذا وہ کچھ نہ کچھ اٹکل پچو ضرور مارے گا, اور یہ بہت خطرناک بات ہے. گویا کہ ایسا شخص اپنے لیے جہنم کا انتظام کر رہا ہے سراسر ایسی بات جو کہ جو ایسا ایسی بات جو اس کے علم میں نہیں ہے اس کو پیش کرنا, خصوصاً دین سے متعلق ہو تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اس لیے اس چیز سے بہت بچنا چاہیے. یہ معلوم نہیں. اچھا ایک چیز اور, وہ اس میں ایک تو یہ بات, پھر دوسری بات ہم اس بات کو بڑا برا سمجھتے ہیں کہ یہ کہیں کہ ہم نہیں معلوم تو آگے سے کہیں گے اچھا پوچھ کر بتا دوں گا. بھائی تو کیوں پوچھے گا, اس کے ایک ہاتھ پاؤں نہیں ہے کیا, اس کے ہاتھ پاؤں میں مہندی لگی ہوئی ہے, وہ جا کر کیوں نہیں معلوم کرتا, اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ پوچھے. کہتے بھائی ٹھیک ہے آپ عالم سے پوچھ لیں جا کر, مجھے نہیں معلوم, آپ پوچھ لیں عالم سے. نہیں یار تم پوچھ کر بتا دو, اس کے کندھے پہ ڈالتے. سونا کے بھاؤ کم ہو جائے تو خود جا کر خریدتے ہیں, کسی کو بتاتے بھی نہیں ہے, کیسا نہ ہو پتا چل جائے. اس وقت کسی کو نہیں بتاتے کہ دے نا آپ کسی کو, یار تم کو خرید کے رکھ لو, کہ اس کو پتا نہ چل جائے, کیونکہ اس کو پتا چلے گا میرے پاس پیسے آ رہے ہیں, یہ بھی چھپاتے ہیں. واہ مال کے لیے تو اتنی بڑی فکر ہے اور آخرت کے لیے کوئی وہ نہیں ہے. بلکہ خود خریدنا ہوتا نا تو کہتے ہیں یار کسی کو لینا ہے ذرا بتانا ریٹ کیا ہے, بڑی بدماشی اس میں کرتے ہیں. اللہ معاف کرے. ایسی بات ہے, ایک دفعہ میں ایک گاڑی میں کچھ کام تھا تو گیا ان کے پاس, سلام دعا ہوتی تھی. جیسے ہی میں پہنچا وہ دکان والا جو تھا جسے سامان لیتے تھے, اچھی اس سے بے تکلفی ہو گئی. ارے ارے مولوی صاحب آئیے آئیے آئیے. میں کہا خیریت؟ کہ یار بڑا ضروری مسئلہ تھا, اس وقت آپ مجھے یاد آ رہے تھے اور بہت ایک ضروری بات پوچھنی تھی. میں نے کہا یار کوئی ضروری بات نہیں ہے. کہ رہا آپ کو کیسے پتا؟ میں کہہ رہا ہوں بہت ضروری بات ہے. میں نے کہا بھائی ضروری بات نہیں ہے. کہہ رہے بھائی میری بات ہے, تم کیسے کہہ رہے ہو کہ ضروری نہیں ہے؟ میں نے کہا ضروری ہوتی تو تم پوچھنے جاتے. تمہارا یہاں بیٹھ کر مزے سے کرسی پہ بیٹھے اور کہہ رہے ہو ضروری بات ہے, ضروری نہیں ہے. میں نے کہا اچھا سچ سچ بتاؤ یہ ضروری بات کب سے ہے؟ کہا تین سال سے. خود اس نے بولا تین سال, تین برس. میں نے کہا یہی تو میں کہہ رہا ہوں یہ ضروری نہیں ہے, کیونکہ ضروری ہوتی تو تین برس میں جو تم, میں نے کہا اس سے زیادہ ضرورت تو تمہارا پخانا ہے کہ جب ہوتا ہے نا تو فوراً تم کرسی چھوڑ کر بھاگتے ہو, یہ بات کوئی ضروری نہیں ہے. کہہ رہے اچھا یار بتا تو دو. میں نے کہا نہیں بتاؤں گا نہیں. میں نے کہا لاکھ پوچھو گے. کہنے نہیں پھر بھی بہت ضروری. میں نے کہا نہیں نہیں. تو پھر میں نے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے, مجھے میری گاڑی میں کام تھا, میں تمہارے پاس آیا کیونکہ تمہاری دکان اس چیز کی, تمہیں مسئلہ پوچھنا ہو کسی کے پاس جاؤ, ہم سے مجھ سے پوچھنا ہے وہاں آ جاؤ. کہنے نہیں آپ کے لیے جان بھی حاضر ہے. میں نے کہا سب ڈرامے یہ کہنے کی باتیں, جان حاضر ہے, اس لیے کہ کسی کی بات پر کبھی اعتبار نہ کرنا. جیسے وہ ہے محبت میں کہتے ہیں نا, محبت میں یا یاری میں یہ چلتا ہے, یا پیر کو بھی کہتے ہیں کہ جی میرا سارا مال آپ کا ہے. اگر پیر نے لے لیا نا جس دن, پھر اس دن پلٹ کے نہیں پوچھیں گے واپس. یہ سب یہ عجیب, اس کو بڑا سمجھا کمال کہ ہم بڑے فدا ہیں کہ جی میرا سب آپ کا. جس دن پیر نے کہا یار ذرا دے دینا, پھر اس کے اگلے دن سے نہیں آئیں گے. کہ یہ پیر نہیں ہے پکا دنیا دار آدمی, یہ تو دھوکے باز ہے. اب بھائی دھوکے باز کی کیا بات ہے, جب تم نے خود کہا کہ میرا مال تمہارا مال ہے, اس نے لے لیا تو دھوکا کیا ہوا؟ دھوکا تو تم نے دیا کہ جھوٹ بولا. اس لیے یہ سب جو تک اس کو سمجھا بڑا کمال کہ جی ہم نے اپنے شیخ کو کہا ہے یا اپنے بزرگوں کو کہا ہے میرا سارا مال آپ کا ہے, اس کے بارے میں تو یہی قاعدہ ہے, مال کے بارے میں تو یہی بات ہے, یہی اصول ہے کہ میرا مال تیرا مال, میرا مال میرا مال میرا مال. یہ سب اس کو بڑا کمال سمجھا جاتا ہے نا کہ حضرت ہمارا سب کچھ آپ کا ہے, اور حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے. جس دن حضرت نے مانگ لیا نا, اگلے دن سے نہیں آئیں گے. کہ بھائی پکا ہے دنیا دار آدمی. میں نے کہا وہی بات, میں نے کہا کہ بھائی آپ آگے پوچھو. کہہ رہے آپ بولے کام ہم خود آگے کریں گے. میں نے کہا یار بلا لیں گے, تم آؤ گے وہاں کر کے کہ حضرت صاحب یہ تو بہت ضروری ہے, گاڑی وہاں لے جانی پڑے گی نا, پھر تم وہیں لے کر آؤ گے. میں نے کہا اس لیے یہ سب تکلفات چھوڑو, صاف صاف بات ہے جو میں نے کہہ دی. اس نے لاکھ زور لگایا. میں نے کہا میں ایسے کب نہیں بتاتا. میں نے کہا یاد رکھو ہم نے اپنے بزرگوں سے دین بیچنا نہیں سیکھا, ہم خود دنیا دار صحیح. خود دنیا دار صحیح لیکن دین فروغ کرنا اللہ تعالی اس سے حفاظت فرمائے. لہذا اس لیے کوئی بات بغیر کسی اس کے اٹکل پچو کے نہ بولے کہ یہ بہت ایک یہ ہمارے اس میں عام ہے کہ بغیر دیکھے بغیر تحقیق کے اس کے بعد یوں ایسا کر رہے ہیں. کسی آدمی کے بارے میں پوچھا یہ تو بہت ہی برا ہے کہ کسی کا پوچھا تو اچھی بلی اس سے بدگمانی پیدا ہوتی ہے اس کے متعلق. لہذا یہ بہت ہی اس چیز سے بچنا چاہیے. تو فرماتے ہیں کہ اصل جواب تو یہ تھا کہ معلوم نہیں, میں دیکھ کر بتاؤں گا, پھر تحقیق کر کے معلوم کر کے صحیح جواب دیتے ہیں. اور دوسرے اس میں خرابی ہے کہ اگر مجھ کو اس کا بعد میں معلوم نہ ہوتا اور اسی خیال میں رہتا کہ وہ سوتا ہے, اور بعض اوقات ایسے موقع پر یہی خیال ہوتا ہے کہ سوتے آدمی کو جگانا, بے آرام کرنا بغیر کسی ضرورت کے بے رحمی ہے. یہ تو ظلم کی بات ہے نا کہ ایک آدمی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے, آپ اس کو سوتے سے اٹھا دیں اور اسی خیال سے نہیں جگاتا, اور ممکن ہے اس وقت اس ضروری کام میں حرج ہوتا, ضروری اس وقت حرج ہوتا, مگر اس حرج کو اس لیے گوارا کر لیا جاتا کہ سوتے کو جگانا اس سے زیادہ ناگوار بات ہے. اور پھر اچھا بعد میں یہ معلوم ہوتا کہ وہ نہیں سو رہا, ناگوار ہوتی. اچھا جس سے کام ہو بعض مرتبہ اس کو پتا چلتا ہے کہ میں سو رہا تھا اور اس نے مجھے طلب کیا تھا, کہتے یار مجھے اٹھائے کیوں نہیں, کہ بعضوں کو نہ اٹھانا ناگوار ہوتا ہے. اس لیے یاد رکھیے گا ایک مسئلہ ہے, کسی کے گھر پہ گئے وہ سوئے اس کو جگانا جائز نہیں ہے الا یہ کہ ضروری بات ہو. لیکن بعضوں کا جانا, بعضوں کے جانے سے کہ اگرچہ وہ سو بھی رہا ہو تو وہ یہ توقع کرتا ہے کہ اگرچہ میں سو رہا ہوں مجھے ضرور اٹھاؤ. مثلا شیخ آ جائے, استاد آ جائے, تو وہ اس بات کو گوارا کرے گا کہ میں سوتا رہا اور وہ ویسے ہی واپس چلے جائے. تو اس لیے پتہ یہ چلا کہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس سے تعلق کیسا ہے. سبحان اللہ. ادب, ایک شخص آئے ملاقات دریا, فرمائے کیسے تشریف لائے, کچھ فرمانا ہے؟ تو جواب میں کہا نہیں کچھ نہیں, ویسے ہی ملاقات کے لیے حاضر ہوا تھا. جب جانے لگے تو مغرب کے بعد فرض اور سنت کے درمیان میں, فرض کے بعد ابھی سنت بھی نہیں پڑی اس کے درمیان میں پہنچ گئے. تعویذ دے دیجئے. اب آپ بتائیے حکیم الامت, اب دیکھیں نا حضرت کی تعلیم میں خود پوچھا کچھ کہنا ہے کچھ فرمانا ہے, کہتے نہیں بس ملاقات کے لیے آیا تھا. اور پھر موقع بھی کیسا کہ مغرب اور کی فرض کے بعد اور سنت کے سے پہلے, کہ یعنی فرض کے بعد انسان سنت ہی پڑھتا ہے, اس کے کوئی نہیں, دل نہیں چاہتا کسی سے بات کرے, حرام آدمی کا یہی حال ہے. اس وقت پہنچ گئے جی لاؤ جی تعویذ دو. تو اب بتائیے بگڑیں گے نہیں بگڑیں گے, کہ یہ کون سی انسانیت ہے, جب پوچھا بھی کچھ کہنا ہے تو بتا دو. بس اب دیکھیے, فرمایا ہر کام کے واسطے موقع اور محل ہوتا ہے, یہ وقت تعویذ کا نہیں ہے. جب آپ تشریف لائے تھے تو میں نے استفسار کیا تھا, پوچھا تھا, آپ نے فرمایا تھا ویسے ہی ملاقات کے واسطے آیا ہوں. اب اس وقت یہ فرمائش کیسی؟ اس وقت پوچھنے کے ساتھ ہی آپ کو فرمائش کرنا چاہیے تھا. فرمایا لوگ اس کو ادب سمجھتے ہیں, میرے نزدیک یہ بڑی بے ادبی ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ دوسرا شخص ہمارا نوکر ہے, جس وقت چاہیں گے فرمائش کریں گے اور وہ تعمیل پوری کرے گا ہمارے کام کی. اب آپ ہی ذرا کچھ غور سے کام لیجئے, مجھ کو اس وقت کتنے کام ہیں, ایک تو سنت نوافل پڑھنا, پھر بعض ذاکرین شاغلین کو کچھ کہنا بھی ہے کیونکہ بحضرت کا بیان کا معمول, ان کی سننا, مہمانوں کو کھانا کھلانا ہے. افسوس ہے کہ فی زمانہ دنیا سے بالکل ادب اور تہذیب مرتفع ہو گیا, یعنی اٹھ گیا. اب تعویذ کے لیے پھر آنا. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ یاد رکھو جہاں جاؤ اول مقصود کا ذکر, اپنے جو مقصد ہے اس کو پہلے ہی ذکر کر دو, اور خاص طور پہ جبکہ پوچھا جا رہا ہے. میں تو ہر شخص سے, حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھیے میں تو ہر شخص سے آدھنے کے ساتھ ہی پوچھ لیتا ہوں کہ بھائی کچھ کچھ کہنا ہے تو کہہ دو, تاکہ اس کا حرج نہ ہو اور میرا بھی حرج نہ ہو. اور میں خود اس وجہ سے پوچھ لیتا ہوں کہ اکثر جو حاجت مند لوگ آتے ہیں وہ شرماتے ہیں کہ مجمع کے سامنے نہیں بول سکتے, کہ جی خود کہیں گے تو بے شرمی لگے گی. تو فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے میں خود پوچھ لیتا ہوں کہ کہو بھائی کیا بات ہے, کیا عجیب ہے, اب اس پر بھی حضرت کو کہا جائے کہ اور ایسے ہیں اور ویسے ہیں. یا بعض مرتبہ حضرت فرماتے پوچھنے سے وہ کہتے ہیں کہ جی تنہائی میں کہنا ہے, تو فرماتے پھر جب میں موقع دیکھتا ہوں تو ان کو علیحدگی میں بلا کر بات سن لیتا ہوں. فرماتے جب آدمی خود منہ سے نہ بولے گا یعنی منہ سے نہ پھوٹے گا تو علم کا غیب تو نہیں ہے نا, غیب کا علم تو نہیں ہے. سبحان اللہ. ایک ذاکر نے یعنی ذکر کرنے والے, انہوں نے تعلیم کے دوران جبکہ بات ہو رہی تھی, ابھی تقریر ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ اپنا خیال بیان کرنا شروع کر دیا. فرمایا یہ کیا حرکت ہے, ایک گفتگو ابھی ختم نہیں ہوئی دوسری بات اس میں داخل کر دی. پھر فرمایا کہ سخن را سرست اے خردمند دوبن, میاور سخن درمیانے سخن, خداوند تدبیر و فرہنگے ہوش, نہ گویا سخن تا نہ بینت خاموش. عقل مند کی بات کے لیے ابتدا اور انتہا ہے کہ کس وقت بات کہنی ہے کس وقت ختم کرنی ہے. ایک بات کے درمیان دوسری بات مت کرو. عقل مند آدمی جب تک نہ دیکھ لے کہ لوگ خاموش ہیں گفتگو نہیں کرتا. اور اس کے لیے آج کل ایک تہذیب کا نیا انداز نکلا, قطع کلامی معاف, اور اس کو بڑی تہذیب سمجھا جاتا ہے, نہایت درجے کی بد تہذیبی ہے. کہتے کیا, معاف کیجیے گا آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, نالائق کہیں گے. اور دوسری ایک عجیب چیز ہے, کمرے میں گھسا ہے, کیا میں اندر آ سکتا ہوں, باہر نکلو پہلے پھر آ کر پوچھو کہ آ سکتا ہوں کہ نہیں آ سکتا. بڑی تہذیب رکھی, کمرے میں گھس گئے, می آئی کم ان سر, پھر اس کو کہا پہلے گیٹ آؤٹ ہو پھر آگے پوچھو. یہ کمینوں والی بات ہے, یا نہیں کرو. اور اس کو کیا بڑا تہذیب سمجھا, کیا کہیں بس. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے, ہم بھی محتاج ہیں. حضرت کے یہاں سیکھنے کو بہت ساری باتیں ملی واقعی, اللہ تعالی سمجھ دے دے. اللہ 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 اللہ. میرے پیر و مرشد, میرے شیخ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کے ملفوظات فیوز ربانی, صحبت کا اثر اس کی سمجھایا فقی مسئلے سے, ارشاد فرمایا کہ اگر آپ کے پاس 10,000 کی ایک رقم ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہے, اس زمانے میں تو چاندی کے ریٹ 750 ہے یا بڑھ گیا, 800 ہو گیا, چلو تقریباً 45,000 ہو گیا ہوگا نا اس زمانے میں, کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر رقم ہو یا تھوڑی چاندی توڑا سونا ہو. کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں اگر تھوڑی سی چاندی ہو, مثلا 10 تولے چاندی ہے جی, 52.5 تولے تو نہیں بنی, 10 تولے چاندی کے مطلب ہوا 8,000 روپے. آج کے حساب سے اگر 800 روپے تولہ لگایا جائے تو 10 تولے چاندی کا مطلب ہوا 8,000 روپے. 8,000 روپے اس کے بعد ہے جناب چاندی کی شکل میں, 20,000 روپے اس کے پاس نقد موجود ہے, تو 20 اور 8 کتنے ہوئے, 28,000. ایک موبائل ہے اس کے پاس 30,000 روپے کا جو بیچنے کے لیے ہے, مال تجارت ہے, تو 28 اور 3 ہو گئے 58,000. تو یہ شخص صاحب نصاب بن گیا. اس کے پاس یہ اگر مال موجود ہے نا, اب اس کے یہ نہیں ہے, اب چاندی اس کے پاس کتنی ہے, چاندی اس کے پاس ہے صرف 10 تولے, جو کہ نصاب تک تو نہیں پہنچتی, لیکن چاندی نقد اور وہ مال تجارت مل کر وہ نصاب کی حد کو پہنچ گیا, تو اس کے ذمے بھی زکات ہوگی, یاد رکھیے گا. اسی طرح سے آدھا تولہ سونا ہے, اب آدھا تولہ سونے پر زکات نہیں ہوتی. مشہور یہ ہے کہ چاندی جب تک 52.5 تولے نہ ہو زکات نہیں ہے, یہ غلط مسئلہ ہے. کل رقم دیکھتے ہیں, اسی طرح آدھے تولہ سونا ہے, آدھا تولہ سونا وہی نقد, کچھ تجارت کا مال, کچھ چاندی, وہ ملا کر وہی نصاب پر ہو گئی, تو اس کے ذمے زکات ہوگی. فطرے کا بھی یہی مسئلہ ہے, کیونکہ سونے پر سمجھتے جب تک 7.5 تولے سونا نہ ہو اس وقت تک زکات نہیں ہوگی, یہ مسئلہ بھی غلط. ہاں اگر صرف 7.5 تولے سونا ہو صرف, اور ایک روپیہ بھی نہ ہو, چاندی کا ایک ڈھیلا بھی نہ ہو, تجارت کا ایک ذرہ چیز بھی نہ ہو, تب 7.5 تولے سونے جو وہ نصاب بنے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہ سمجھ میں آئے بعد میں سمجھ لینا, کسی عالم سے سمجھ لینا, لیکن اس مسئلے کو ضرور واضح اپنے اوپر کر لینا کہ 7.5 تولے سونا یہ نصاب کی حد بنتی ہے, لیکن یہ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ صرف سونا ہو, نہ چاندی ہو نہ روپیہ ہو, ایک روپیہ بھی نہ ہو, چاندی بھی نہ ہو, مال تجارت بھی نہ ہو, تب جو ہے اسی طرح 52.5 تولا چاندی پر جو بنتی ہے نصاب, اس کے لیے بھی شرط یہ ہے کہ 52.5 تولا چاندی صرف ہو اور نہ سونا ہو نہ باقی کچھ بھی ہو. کیونکہ بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ 30 تولا چاندی ہے اور 2 تولا سونا ہے, یہ تو صاحب نصاب بن گیا لیکن زکات نہیں دیتے, فطرہ نہیں دیتے. تو یاد رکھیے گا یہ مسائل ہے, اس کی وجہ سے بڑی گڑبڑ ہے. ہمارے ایک دوست جو پہلے تعلق کے بعد زکات کی طرف توجہ دلائی, پتا چلا وہ قیمت خرید پر, جس قیمت پر خریدا اس پر وہ زکات کے حساب کرتے تھے. تو میں نے اس پر توجہ دلائی, تو پھر جب توجہ دلانے کے بعد انہوں نے قیمت فروخت پر ہونی چاہیے زکات, جب قیمت فروخت پر مال کا حساب لگایا تو 10 لاکھ روپے زکات کا فرق نکلا. کتنا؟ 10 لاکھ روپے زکات کا فرق نکلا. بیان میں یہ بات پیش کی تھی میں نے ابھی جمعے کو, ایک صاحب جمعے کے بعد انہیں مجھ سے کہا کہ ایسا, تو پتہ یہ چلا کہ وہ بھی یہی حرکت کر رہے تھے. اب ان کی کتنے زمانے سے, اب وہ کتنی زکات بڑھ گئی اور کتنی زکات ان کے ذمے لگی. تو یہ سب باتیں ہیں, اس لیے علم کی طرف توجہ ہونی چاہیے, مسائل کو پوچھے, معلومات کرے. تو یہ جس زمانے میں حضرت نے فرمایا تھا اس زمانے میں تو 10,000 پر بھی زکات ہو جاتی تھی. تو بہرحال سمجھانا مضمون ہے. فرمایا اگر آپ کے پاس 10,000 کی ایک رقم ہے جس پر زکات فرض ہے, اور ہر رمضان کی مان لو 25 کو آپ زکات ادا کرتے. اچھا ایک بات, زکات کے بارے میں ایک مسئلہ مشہور یہ ہے کہ زکات جو ہے رمضان میں دینی چاہیے. اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ جی زکات رمضان میں دینی چاہیے. اگر اس میں یہ بات ہے کہ گویا کہ زکات کی فرضیت رمضان میں ہی ہوتی ہے تو یہ بات درست نہیں ہے. اگر کسی آدمی کے پاس مان لو 5 رجب کو اس کے پاس 1 لاکھ روپیہ آیا, اور وہ 1 لاکھ روپیہ پورے سال گزرنے تک اس کے پاس رہا, تو اب اس کو آئندہ 5 رجب کو 1 لاکھ پر زکات دینی ہوگی. لہذا اچھا پھر اس کے بعد جب ایک دفعہ ایک مرتبہ ایک تاریخ پڑ گئی 5 رجب کی کہ جی اس زکات ایک دفعہ ادا کر دی, اب پھر 5 رجب کے بعد مان لو 20 رجب کو زیرو ہو گیا, وہ کرتے کرتے ربیع الاول ربیع الثانی جمادی الاولی آیا, بالکل صفر تھا. پھر جمادی الاولی یعنی رجب سے 2 مہینے پہلے اس کے پاس 2 لاکھ روپے آ گئے. اب 2 مہینے گزرے, 5 رجب کو اس کے پاس 2 لاکھ روپے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ زکات دینی ہے کہ نہیں دینی. تو اس آدمی کو زکات دینی ہوگی, اگرچہ یہ صفر بھی ہو چکا ہو بیچ میں, یہ زکات ادا کرے گا. یہ یاد رکھنا یہ. اور اسی طریقے سے اب سال پورا ہوا رجب میں, دینی رمضان میں, یعنی اس کو یہ دیکھا جائے گا کہ اس کا مہینے کا حساب کون سا بنتا ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا حساب بنا رجب میں, اس نے حساب کر کے رکھ لیا, ادا جو ہے وہ رمضان میں کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. صحیح ہے نا دادا؟ یہ دوسری بات ہو گئی اب کہ جی ہم کرتے ہیں. اس میں بھی اصل میں ایک بزنس ہے, اور وہ بزنس یہ ہے کہ رمضان میں دیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا. ارے بھائی رمضان میں تو پکوڑے کھلانے والے بہت سارے ہوتے ہیں, رمضان میں تو سبھی پکوڑے کھلاتے ہیں, مزہ تو یہ ہے کہ غیر رمضان میں بھی پکوڑے کھلاؤ. محرم میں تو سبھی شربت پلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، بھائی پیاسوں کو تو سارا سوال سارا سال پانی پلانا ثواب کا کام ہے، تو رمضان میں تو سبھی پکوڑے کھلا رہے ہیں، غیر رمضان میں بھی تو کوئی کھلانے والا ہونا چاہیے کہ نہیں؟ تو اس لیے بہرحال رمضان میں دے کوئی حرج نہیں ہے، مسئلہ بہرحال کہ جی لالچ یہ ہوتی کہ جی ڈبل ثواب ملے گا، پھر غلطی یہ ہے کہ رمضان میں دیا غیر رمضان میں بالکل نہیں دیتے، یہ بات بری ہے اصل میں. ہاں کچھ یہ کرتے بھائی رمضان میں بھی کچھ ثواب لے لیں، پھر کوئی غیر رمضان میں کوئی ضرورت مند آ گیا تو اس کو کہیں گے نہیں بھائی مرنا ہے مر جاؤ، ہم تو رمضان میں ہی دیتے ہیں بس. تو یہ طریقہ درست نہیں ہے، اس سے جو ہے وہ منع کیا جائے گا. اللہ 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 بہرحال زکوٰۃ کے اپنے مستقل مسائل ہیں، اس کو سیکھنے سمجھنے کی ضرورت ہے. چند باتیں یاد آ گئی. اب حضرت کا اس سے دیکھیے کیسے عجیب مضمون ہے. واہ واہ، فرمایا اگر آپ کے پاس 10,000 کی ایک رقم ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہے اور ہر رمضان کی 25 کو آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، 24 تاریخ کو 10,000 کی رقم اور آ گئی، اب کتنی ہوگی 20,000، تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. حضرت فرماتے ہیں اگرچہ اس پر ابھی ایک سال نہیں گزرا لیکن یہ ایک ہی دن میں بالغ ہو گئی، یعنی اس قابل ہو گئی کہ اس پر ایک ہی دن میں اس قابل ہو گئی کہ اس پر زکوٰۃ ادا کی جائے دوسری 10,000. فرمایا کیوں؟ اس رقم کی صحبت کی برکت سے جس نے 11 مہینے مجاہدہ کیا ہے. کیا عجیب بات ہے. دیکھیے اس پر فرمایا فقہ کے اس مسئلے سے تصوف کا یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ جو لوگ اللہ تعالی کے رستے میں مجاہدات کیے ہوئے ہیں ان کی صحبت میں جو رہتا ہے جلد بالغ ہو جاتا ہے، یعنی جلد اس کو وصول اللہ مل جاتا ہے، اور وہ یعنی اس کو جلد اللہ تعالیٰ کا قرب اور تعلق خاص مل جاتا ہے. محنت کون کرتا ہے؟ محنت شیخ کرتا ہے، یہ اس کے ساتھ رہتا ہے اور جلدی پا جاتا ہے. سبحان اللہ، کیا عجیب. دیکھیں فقہ سے جو ہے وہ تصوف سمجھا دیا اور صحبت اہل اللہ کو سمجھایا. واہ واہ واہ. حضرت نے بلکہ ایک دفعہ اور بھی فرمایا، بس ایک ہی مضمون کیا کہے، ایک ایک مضمون عجیب. فرمایا کہ دیکھو مان لو ایک آدمی کے پاس ہے 50,000 کی رقم، 50,000 کی رقم پر پورا 11 مہینے گزرے، اب اس کے پاس 5,00,000 کی رقم آ گئی. 50,000 تھوڑی رقم ہے، قلیل ہے، اور 5,00,000 بڑی رقم ہے اور کثیر ہے. فرماتے ہیں لیکن زکوٰۃ جو ہے وہ 5,00,000 پر بھی ہوگی. فرمایا کیوں؟ فرمایا یہی ہے، وہ تھوڑی رقم نے جو مجاہدہ کیا اس تھوڑی رقم کی قلیل رقم پر مجاہدے کی برکت سے قصیر بھی قبول ہو گیا. فرمایا اسی طرح سے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو علم میں بڑے ہوتے ہیں، جن کا علم بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن ان اللہ والے جن کا علم کم ہوتا ہے، جن کی کیفیت اور تعلق مع اللہ زیادہ ہوتا ہے، تو بڑے بڑے علم والے بھی ان کی صحبت میں رہ کر جلد ولی اللہ بن جاتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ شیخ کے علم سے اپنے علم کو مت ناپو، کمیت کو مت دیکھو، کیفیت کو دیکھو، تعلق مع اللہ کو دیکھو کہ شیخ کا تعلق مع اللہ اس کی کیفیت کیسی ہے. اگرچہ یہ علم میں بلکہ ہو سکتا ہے عبادات میں شیخ سے زیادہ ہو، لیکن اللہ والوں کا جو اللہ والوں کی جو عبادات ہوتی ہے، وہ جو کیفیات ہوتی ہے، وہ چیز ہی کچھ اور ہوتی ہے. اسی سے بات سمجھائی کہ گویا چھوٹی رقم نے مجاہدہ کیا تو اس کی برکت سے بڑی رقم بھی قبول ہو گئی اور وہ بڑی کو بھی کھا گیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب. اللہ سے دعا کر لو بھائی، اللہ فضل خاص ہم سب پر فرما دے.
صلی اللہ علیہ وسلم. وآخر دعوان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Thank you.